أهي وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محشر کے میدان میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا. ہر انسان لرزتا اور کانپتا ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرا فیصلہ کیا ہوگا. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. کچھ بندے وہ ہوں گے کہ جن کا ہلکا پھلکا حساب ہوگا, یعنی صرف ان کے حساب کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھا جائے گا اور پھر اسے جنت کی طرف عزتوں کے ساتھ روانہ کیا جائے گا. اور کچھ بندے اللہ کے وہ ہوں گے کہ جن کا باضابطہ حساب و کتاب ہوگا. جن کا باضابطہ حساب و کتاب ہوگا وہ اللہ کا بندہ اور ایسی اللہ کی بندیاں, یہ تمام کے تمام یا تو پھر اللہ کی رحمت کی بنا پہ چھوٹ جائیں گے یا پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں اللہ کس گروہ میں شامل کرے گا. یا تو ہم بلا حساب و کتاب کے گروہ میں یا اس گروہ میں کہ جن کو اللہ صرف حساب کے ورق کو الٹ پلٹ کے دیکھ کر روانہ کرے گا, یا پھر اللہ حساب و کتاب لے گا اور پھر رحمت سے معاف کر دے, یا پھر ہمارے عمل کے مطابق سزا ملے, یہ ہمیں نہیں معلوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اس تیسرے اور وہاں کے ہولناک منظر سے بچنے کا ایک بہت آسان سا راستہ آپ نے بتا دیا. ارشاد فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو, اپنے آپ پہ نگاہ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. یعنی محشر میں تمام انسانوں کے سامنے, نبیوں کے سامنے, خاندان اور اقربا اور رشتہ داروں کے سامنے تیرے ایک ایک عمل کا, ایک ایک تمہاری حرکت کا حساب لیا جائے, اس سے پہلے تم دنیا میں اپنا خود محاسبہ کرو, یعنی اپنی تمام چیزوں پر نگاہ رکھ لو اور پھر دیکھ لو کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں. اگر تم نے دنیا میں یہ کام کر لیا کہ اپنے آپ کا حساب لگاتے رہے, یعنی اپنے ہر چیز پر, اپنی ہر چیز پر تم نے نگاہ رکھی کہ یہ چیز میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں, اور تمہارے علم یا تمہارے دل نے کہہ دیا کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا, تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ محاسبہ اور تمہاری اپنی ہر چیز پہ یہ نظر اور یہ نگاہ, یہ تمہیں وہاں کے حساب سے بچا دے گا. تو کتنا بہترین نسخہ اور کتنا بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے پہلے تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب کرو، یعنی اپنی ہر چیز پہ نگاہ رکھو. اب ہمیں اپنی ہر چیز پہ نگاہ کا کیا مطلب؟ ہر چیز پہ نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات پر ہم نگاہ رکھیں کہ یہ دل میں آنے والے خیالات، وسوسے، چاہے اپنی ذات کے بارے میں ہو یا کسی اور دوسرے کے بارے میں، جو خیالات، جو وسوسے آتے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، یہ خیالات، یہ وسوسے، یہ باتیں اللہ کو پسند ہے یا نہیں. اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو ان خیالات، ان وسوسے اور دل میں آنے والی ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں. تو اگر ہم نے دل میں آنے والے خیالات، وسوسے، باتیں، ہم نے اس کا محاسبہ کیا، اس پہ نگاہ رکھا، اس پہ نظر رکھی اور سمجھ میں آ گیا کہ وہ خیالات و وسوسے میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں، تو جو اللہ کو پسند نہ ہو اسے ہم چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اس کے حساب سے بچ گئے. اب اس کو ذرا ہمارا پھیلائیں ہمارے ذہن میں. کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں کچھ اور گندا خیال آ جاتا ہے، یا اپنے آپ کے اندر کچھ گندی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. ان تمام ذہن میں آنے والے خیالات، باتیں، چاہے اس کا تعلق اپنی ذات سے یا دوسرے کی ذات سے ہو، جیسے وہ خیالات آئے، وسوسے آئے، باتیں آئی، ہم نے اس پہ نگاہ رکھی، ہم نے اس کا محاسبہ کیا اور پھر اس کے بعد دیکھ لیا کہ وہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہاں جو ہم نے اپنا محاسبہ کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو قیامت کے اس حساب سے ہم آج ہی بچ گئے. نمبر دو، ہم اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں، ان باتوں پہ ہم ذرا سوچیں کہ جو باتیں ہم نے اپنی زبان سے نکالی، اپنی زبان سے کہی، چاہے ان باتوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے یا ان باتوں کا تعلق کسی اور سے ہے، ان باتوں کو میرا اللہ پسند کرتا ہے یا نہیں، تو ہمارا ضمیر، ہمارا علم کہے گا کہ میرے اللہ کو وہ بات پسند نہیں ہے. مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے اور کسی کی توہین و تحقیر ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں، تو ہماری زبان سے ایک بات نکل گئی، مگر نکلنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں، یہ ہوا محاسبہ. اب اس محاسبے کے بعد ہم نے اللہ سے معافی تلافی کر لی، تو میدان قیامت میں جو تمام انسانوں کے سامنے محاسبہ ہوگا، رسوائی ہوگی، اس سے ہم آج ہی بچ گئے. تو ایک ہے انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات، ایک ہے انسان کی زبان پر آنے والی باتیں، اور ایک ہے انسان کے بدن سے ہونے والے اعمال، انسان کے جسم سے ہونے والی چیزیں. انسان کے بدن سے جتنے اعمال ہوتے ہیں، چاہے آنکھوں سے ہو، چاہے کان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں، ان تمام اعمال کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں. اگر ہم نے اتنا سوچ لیا کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ ہم سے ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنا محاسبہ کیا، اپنا آپ اپنی اس پر نگرانی رکھی، اور جب محاسبہ کریں گے تو اللہ سے معافی تلافی کریں گے، تو گویا قیامت کے حساب سے ہم بچ جائیں گے. کتنا آسان نسخہ، طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتا دیا کہ محشر کے میدان کے حساب و کتاب سے بچنا ہو اور اپنے حساب کے دفتر کو لے کر پروردگار کے سامنے جانا ہو اور ایک ایک چیز کا حساب کرنا ہو، اس سے بچنا اگر ہے، تو اس سے بچنے سے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں کے حساب سے پہلے پہلے آپ خود یہاں اپنے محاسب بن جائیں، خود آپ اپنا حساب یہاں لینا شروع کر دیں، اور حساب لے کر پھر آگ آپ اس سے معافی تلافی کر لیں، تو وہاں کے حساب سے آپ بچ جائیں گے. تو ایک ہے ذہن میں آنے والی باتیں، اس کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا، زبان پہ آنے والی باتیں، اس کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا، انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والی باتیں، اس کا بھی اللہ کیا حساب ہوگا. مگر اب آپ سوچے ذرا، یہ تین چیزیں ہیں جس میں ہم رات و دن گھرے ہوئے ہیں. ہر انسان تین چیزوں میں گھرا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی ذہن میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، زبان پہ ایسی باتیں آتی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جسم سے کچھ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. اس پہ ہر دم نگرانی ہونا، ہر دم خیال رکھنا اور اپنے آپ کے بارے میں سوچنا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ انسان نے اپنے دل کی زمین پر محنت کی ہوگی. دل کو زمین قرار دیا گیا کہ ہمارا جو دل ہے یہ زمین کی طرح ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ زمین ایسی ہے جو ہمارے پاؤں تلے ہمارے گندے چپل اور بوٹ سے ہمیشہ روندی جاتی ہے, مگر اس کے باوجود کہ جس زمین کو ہم اپنے گندے چپل سے روند کر چلتے ہیں اسی زمین پر اگر ہم ہل چلائیں, اسی زمین پر ہم محنت کریں, تو زمین کی شان یہ ہے, وہ یہ نہیں کہتی کہ تم میرے اوپر گندے چپل پہن کے چل رہے تھے اور ابھی تم مجھ پر محنت کر رہے ہو اور ہل چلا رہے ہو. نہیں, جس زمین یہ کہتی ہے اگر تم میرے اوپر محنت کرو گے اور اس نگاہ سے مجھے دیکھو گے کہ اے زمین میں تجھ پر محنت کر رہا ہوں, تیرا خزانہ مجھے چاہیے, تو اگرچہ اس سے پہلے تم نے میرے اوپر پاخانہ پیشاب تک کیا اور گندے چپل سے میرے اوپر چلتے رہے, مگر تیری نگاہ میں جب یہ قدر و منزلت آ گئی کہ اسی زمین سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, تو اگرچہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے مگر جب محنت کرو گے تو میں زمین کا خزانہ اگل کے رکھ دوں گی. چنانچہ آپ دیکھیں انسان تھوڑی محنت کرتا ہے زمین کے اوپر, تھوڑا ہل چلاتا ہے زمین کے اوپر تو اناج ملتا ہے, پھل فروٹ ملتے ہیں, اور محنت کرتا ہے زمین کی تہوں میں محنت کر کے پہنچتا ہے تو زمین کے خزانے اور زمین کے کان اس کو حاصل ہوتے ہیں, اور محنت انسان زمین پہ کرتا ہے تو پانی اس کو ملتا ہے, اور زمین پہ انسان محنت کرتا ہے تو پیٹرول اور تیل اور دوسری دھات اور دوسری چیزیں اس کو ملتی ہیں. یہ وہی زمین انسان کو یہ سارے خزانے دے رہی ہے جس زمین پر انسان پاخانہ پیشاب تک کرتا ہے اور گندے چپل سے اس کو روند کر چلتا ہے, مگر زمین کی شان یہ ہے کہ زمین دیکھتی ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی محنت کرتا ہے تو کسی کی محنت ضائع نہ ہو اور کسی کے پہلے حال کو ہم نہ دیکھیں کہ تیرا پہلا حال تو یہ تھا کہ تو میرے اوپر گندگی ڈال رہا تھا. نہیں, زمین دیکھتی ہے کہ میرے اوپر کوئی محنت کرتا ہے تو زمین اپنا پورا خزانہ لٹانے کے لیے اور پورا خزانہ دینے کے لیے اپنے سینے کو چاک کر دیتی ہے. جس طرح زمین کا یہ حال ہے, اسی طرح ہمارے دل کا یہ حال کہ جس دل کے اوپر پہلے سے ہم نے گناہوں کی نجاست کو ڈالا ہو, جس دل کے اوپر ہم نے گندے خیالات کی نجاستوں کو, اپنی زبان سے نکلی ہوئی گندی باتوں کی نجاستوں کو اور اپنے جسم سے نکلے ہوئے گندے اعمال کی نجاستوں کو ہم نے دل پہ ڈالا اور دل کو گندا کر دیا, اب اس کے بعد اگر اسی دل کی زمین پر ہم محنت کریں گے تو یہ دل کبھی انکار نہیں کرتا. زمین کی طرح یہ دل کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تم میرے اوپر محنت کرو گے تو محنت کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ خزانے ہم تمہارے سامنے کر دیں گے, وہ خزانہ تیرے سامنے لٹا دیں گے, وہ خزانہ تجھے ہم تیرے حوالے کر دیں گے. اب وہ خزانہ کیا؟ وہ خزانہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کی یاد, احساس انسان کا, شعور انسان کا, ادراک انسان کا, اس بات کا خیال کہ گویا وہی دل میں خیال کی کیفیت ابھرتی ہے, اب میرا کون سا قول, میری کون سی بات, میرا کون سا عمل, میرے ذہن کا آیا ہوا کون سا خیال, یہ اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں, یہ دل انسان کو ایک آئینہ پیش کر دیتا ہے. تو اگر ہم حاسبو قبل ان تحاسبو کا مصداق بننا چاہیں دنیا میں اور اپنے ہر عمل کا حساب وہاں ہو اس سے پہلے پہلے اس کا حساب یہاں کرنا چاہیں, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ دل کی زمین کو ہمیں بیدار کرنا پڑے گا, اور دل کی زمین بیدار ہوتی ہے, دل کی زمین بیدار ہوتی ہے دل پر محنت کرنے سے. ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح زمین پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ نہ کچھ کھاد ڈالا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کے لیے فرٹیلائزر ہوا کرتے ہیں, کھاد ڈالے جاتے ہیں, کچھ دوائیں ڈالی جاتی ہیں, اسی طرح دل کی زمین پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ فرٹیلائزر ہیں, کچھ کھاد ہیں, وہ کھاد بھی تم کو ڈالنا پڑے گا. اور وہ کھاد کیا ہے؟ کہتے تہجد کی نماز پڑھنا, تہجد کی نماز پڑھنا, اور تہجد کے وقتوں میں آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے رونا. فرماتے ہیں جس طرح ایک کھیت کرنے والا
کھیت کی زمین کو نرم کرتا ہے اس میں دانہ بھی ڈالتا ہے اگر اسے جلدی وقتوں میں زیادہ اناج چاہیے زیادہ فروش چاہیے تو وہ کھاد بھی ڈالتا ہے فرٹیلائزر بھی ڈالتا ہے اسی طرح تم اگر چاہتے ہو کہ دل کی زمین نرم ہو جائے اور جلد سے جلد اس کا پھل فروٹ اور اس کا خزانہ میرے سامنے آ جائے تو کہتے ہیں اس کا کھاد یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی پڑھو آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے بھی رہو اور نمبر 3 ذرا کم کھاؤ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ کم کھاؤ اور نمبر 4 قرآن کریم کی تلاوت ذرا غور سے کرو اور نمبر 4 کسی کی صحبت نمبر 5 کسی کی صحبت میں بیٹھو یہ 5 چیزیں اگر تم اختیار کرو گے تو ایک طرف تم ذکر کے ذریعے ایک طرف خوف و خشیت کے ذریعے دل کی زمین پر محنت کرو گے اور دوسری طرف اپنے دل کی زمین کو فرٹیلائزر اور دل کی زمین کو یہ کھاد دیتے رہو گے کبھی تہجد پڑھ کر کبھی آہوزاری سے دعا کر کے کبھی پیٹ کو خالی کر کے کبھی قرآن کی تلاوت کر کے کبھی کسی کی صحبت میں بیٹھ کر تو تمہارا دل بہت جلد نرم بھی ہوگا اور اس سے بہت بہترین اور جلد سے جلد خزانے تمہارے سامنے آئیں گے. تو آج کی گفتگو کا خاص مقصد یہ تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو وہاں کے حساب سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنی تینوں چیزیں ذہن کی باتیں زبان کی باتیں اعضا کی باتیں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم خود ہی محاسبہ کر لیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے توبہ کرنا یہ محاسبے کی صفت اور اپنے آپ کے ہر عمل کے بارے میں نگاہ کا ہونا اور اپنے ہر عیب پہ نظر کا ہونا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ دل کی زمین پر محنت ہوگی اور دل کی زمین کی محنت کے لیے ابراہیم خواص کی وہ 5 باتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر انسان ہمیشہ اپنی ہر چیز پہ نگاہ رکھے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ عقل مند اور ہوش مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ پہ نگاہ رکھتا ہے وعامل لما بعد الموت اور موت کے بعد کون سی چیز اس کے حق میں نفع پہنچانے والی ہو سکتی ہے وہ کام کرتا ہے گویا ان باتوں سے بچتا ہے جو موت کے بعد اسے حساب و کتاب تک لے جانے والی ہے. تو حساب و کتاب والی چیزوں سے بچنا ہو تو یہی ہمیں محاسبہ کرنا پڑے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے حارث محاسبی وہ فرماتے تھے حاسب نفسک فی کل خطرہ اپنے اعمال اپنی زبان کی باتیں وہ تو الگ اپنے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں اس پہ بھی نگاہ رکھو. حاسب نفسک فی کل خطرہ کہ اپنے ہر آنے والے خیالات کے بارے میں تم ذرا نگاہ رکھو. اور کہا وہ مراقب اللہ فی کل نفس اور جو تم سانس لیتے ہو ایک سانس جو اندر ایک سانس جو باہر یہ سانس لیتے ہوئے چھوڑتے ہوئے ہر دم اللہ کا خیال رکھو. اللہ اکبر کہتے ہیں یہ 2 صفت انسان میں اگر آ گئی تو قیامت کے حساب و کتاب سے وہ انسان بچ جائے گا. تو بہرحال انسان اپنے ہر عمل پہ اگر نگاہ رکھتا ہے اور اس کو یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اپنے ہر عمل کا خیال کرتا ہے تو پھر انسان کو اللہ ایک اور نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اب وہ دوسروں کے بارے میں دوسرے کے عیب پر اس کی نگاہ نہیں جاتی. اور اس کی مثال بزرگوں نے بہت عجیب دی ہے, ہماری ماں بہنیں بھی ذرا اس کو بہت غور سے سنیں. بزرگوں نے مثال دی کہ جس اللہ کے بندے اور بندیوں کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اپنی ہی ہر چیز پہ نگاہ رکھتے ہیں تو اب اس کے بعد کسی دوسرے کا بڑا سے بڑا عیب بھی نظر آتا ہے تب اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ تیرا تو پورا جسم عیب دار ہے, تیرے جسم پر بڑے بڑے عیب لگے ہوئے ہیں. اور سنو جیسے کسی انسان کے پورے بدن پہ پھوڑے اور زخم ہوں اور کسی ایک انسان کی پیشانی پر کوئی ایک زخم لگا ہوا ہو کسی کے چہرے پر کوئی ایک زخم لگا ہوا ہو تو جس کے پورے بدن پہ زخم لگے ہیں کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے بدتر ہے, وہی کہتا ہے تم ہم سے 1000 درجہ بہتر ہو اس لیے کہ تیرا تو ایک ہی زخم مجھے نظر آ رہا ہے اور مجھے تو پورے جسم پہ نظر زخم ہے. اسی طرح سے جب اللہ رب العزت کسی بندے اور بندیوں کے دلوں کو بیدار کر دیتے ہیں اور محاسبے اور حساب اور اپنے آپ پہ نگاہ رکھنے کی صفت اس میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے ہی پورے جسم پر اپنے دل پر داغ داغ نظر آتا ہے, زخم زخم نظر آتا ہے. تو اب انسان دوسروں کے عیب کو دیکھنے کے بجائے اپنے عیب پہ اس کی نگاہ رہتی ہے اور یہ انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کی نگاہ کسی اور پہ نہ ہو, ورنہ اللہ معاف کرے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری نگاہ دوسروں پہ ہوتی ہے اپنے آپ پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ وہ گھر سے باہر نکلے تو ایک آنکھوں سے ان سے ایک گناہ ہو گیا. اب جیسے یہ کام ہو گیا, ایک گناہ ہو گیا ان سے, تو آگے بڑھنے کے بعد پھر یہ سوچا کہ صاحب وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اللہ نے تو دیکھ ہی لیا, فرشتے نے تو اس کو لکھ ہی لیا. اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وحی سے معلوم ہو گیا اور میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا, میں کیا منہ دکھاؤں گا. اس خوف سے, اس خطرے سے, اپنے اس چھوٹے سے عمل پر انہوں نے نگاہ رکھی تو ایک دم سے دل بیدار تھا, خیال آیا کہ میں کس طرح آپ کی بارگاہ میں جاؤں گا. تو مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر ایک پہاڑ تھا, وہاں چلے گئے اور وہیں پہاڑ پہ رہنے لگے, پہاڑ کے کنارے رہنے لگے. رات کے سناٹے میں پہاڑ کے دامن سے باہر نکلتے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے, اے میرے اللہ مجھے موت دے دے, اس زندگی سے بہتر ہے کہ تجھے موت دے دے, اس زندگی سے بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے اور اللہ مجھے معاف کر دے, کیونکہ یہ چہرہ اس لائق نہیں رہ گیا کہ میں تیرے نبی کے چہرے کے سامنے جا کر بیٹھ سکوں. کیا احساس تھا اپنے بارے میں. کئی مدت تک وہ نظروں سے غائب رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کیا کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن نظر نہیں آتے, تو اس نے جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین نے بتایا. ذرا اندازہ لگائیے گا کہ ایک صحابی جنہوں نے اپنے چھوٹے سے عمل جس پر انہوں نے محاسبہ کیا اور خیال کیا کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اس بنیاد پر اتنا خوف و خطر ان کے دل میں پیدا ہوا کہ پہاڑ پہ چلے گئے. اللہ کو ان کا یہ عمل کتنا پسند آیا کہ جبرائیل کو کہا کہ جاؤ میرے نبی کو بتا دو کہ آپ کے درمیان میں رہنے والا ایک جوان جو محاسبے کی بنیاد پر اس میں خوف آیا اور یہاں سے چلا گیا, وہ جنگل میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑے صحابی سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں صحابی کو آپ نے وہاں بھیجا. خیر کسی طرح سے ان دونوں صحابی نے جا کر دن میں دیکھا تو نظر نہیں آئے, تو ایک بکری چرانے والا بندہ تھا اس سے پوچھا تو کہاں شام رات میں ایک بندہ جو ہے وہاں سے نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بیتاب ہو اور جنون میں ہو اور بہت پریشان ہو, سر پکڑ پکڑ کے اللہ سے کہتا ہے کہ میرے اللہ آپ میری مغفرت کر دیجئے اور یہی میری موت دے دیجئے کیونکہ میں یہ چہرہ لے کر مدینہ جانے کے قابل نہیں ہوں. حضرت عمر فاروق سلمان فارسی رکے, رات ہی تھی, دیکھا کہ واقعی جوان نکلا, وہاں سے اسے پکڑ کے لایا. جیسے پکڑا تو فوراً ڈر کے مارے ان کی حالت خراب ہو گئی اور سب سے پہلے پوچھا کیا میرا گناہ میرے نبی پر ظاہر ہو گیا, کیا میرا گناہ میرے نبی پر ظاہر ہو گیا. حضرت عمر نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے مگر پیارے آقا تجھے یاد کرتے ہیں چلو. تو اس نے کہا دیکھو میں چلوں گا صحیح مگر مجھے ایسے وقت میں لے جانا, ایسے وقت میں لے جانا جس وقت میرے پیارے آقا نماز پڑھتے ہوں تاکہ پہلے میں ان کو نماز کی حالت میں دیکھ لوں, نماز کے بعد آپ کی نگاہ میرے اوپر پڑے. چنانچہ ایسی وقت میں گئے حضرت عمر اور حضرت سلمان نماز میں شریک ہو گئے اور پیچھے بیٹھے. کیا دل کا احساس ہوگا, بیٹھے تھے کہ مارے خوف کے بے ہوش ہو کر وہیں زمین پہ پڑ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کہاں گئے وہ, کہا یہ میں لے کر آیا ہوں, دیکھیں بے ہوش پڑا ہوا ہے. جب ہوش میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی بنیاد پہ میں یہاں سے چلا گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کیا میری معافی ہوگی, آپ نے فرمایا کیا میں تجھ کو نوازا دوں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ دعا بندہ اگر پڑھتا ہے ندامت کے ساتھ تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب سنیے پھر بھی اتنا احساس ہوا کہ وہاں سے اٹھے, اجازت چاہی, گھر گئے, گھر جا کر بیمار پڑ گئے. اللہ وہ اتنا غم تھا کہ میں اس گناہگار چہرے سے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, بیمار پڑ گئے, تین دن تک بیمار رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے, دیکھا کہ حالت ذرا نازک ہے تو محبت کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ گئے اور اپنے گود میں ان کے سر کو رکھا. کتنی بڑی سعادت تھی مگر اس صحابی نے اپنے سر کو ہٹا دیا. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے. مگر ان کا بھی دل دیکھیے, اپنے سر کو ہٹا دیا. آپ نے پوچھا کیوں ہٹایا, کہنے لگے پیارے آقا میرا یہ گناہگار سر اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے گود میں رکھا جا سکے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران تھے. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنازہ میں شرکت فرمائی, کفن پہنایا. اس کے جنازے جب نکلے تو جنازہ نکلتے ہوئے آپ اپنے قدم مبارک کو اوپر اوپر کر کے چلتے تھے. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ مجھے پاؤں اٹھا اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. یہ ذرا اندازہ لگا اس صحابی کا حال کیوں, اس لیے کہ محشر کی رسوائی اور محشر کے سوال و جواب اور وہاں کے حساب و کتاب پہ نگاہ تھی تو یہاں ان کے دل کی یہ کیفیت ہوئی. خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اگر ہم محشر کے حساب و کتاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہر عمل, اپنی ہر بات اور اپنے ہر ذہن میں آنے والے خیال پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل کی زمین کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں اس صحابی کا جس کو کتنے مرتبے حاصل تھے, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں رضی اللہ کہہ دیا, اللہ راضی ہو گیا, اب کیا بات رہ گئی. مگر اس کے باوجود ایک گھر سے نکلے بغیر ارادے اختیار کے آنکھوں نے خطا کر لیا. اب حساب ہے, اب خطرہ ہے محشر میں حساب و کتاب کا. تو یہی اس حساب و کتاب کو ختم کرنا چاہا, جنگل میں چلے گئے, رات کے سناٹے میں موت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بہتر ہے کہ مجھے موت عطا کر دے. اللہ اکبر, آج تو ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں, دل پہ خیال بھی نہیں گزرتا وہ ایک گناہ تھا جس کی بنا پر موت کی دعا کرتے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پہاڑ کے دامن میں دعا کرنا, وہ اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ موت دے دے, چاہے شیر اور جانور میری لاش کو چھیڑ پھاڑ کے کھا جائے اور مجھے کفن بھی نصیب نہ ہو چلے گا, مگر میرے اللہ مجھے معاف کر کے مجھے یہی موت دے دے. اللہ اکبر, وہ ایک صحابی تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا, مگر بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. پروردگار آج ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرما دے. محشر کے بارے میں فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے, کسی سے سنا کو کوئی پڑھ رہا ہے, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, ارے جانتے ہو وہ کھڑکھڑا دینے والا دن کیسا ہوگا, بس گرے بے ہوش ہوئے اور اسی پر ان کی جان نکل گئی. اللہ ہم کو تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں, اور پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کے قطرے تک نہیں, اللہ وہاں تو جان تک جا رہی ہے. کہ اللہ آج ہمیں ایسی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. آہ جاتی ہے پلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آخر صحابی کی دعا کس طرح آسمان پہ پہنچی, کہ دعا آسمان پہ پہنچتی مجھے موت دے دیجئے, وہاں سے جبرائیل مسجد نبی میں آ کر نبی کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ پہاڑ کے دامن میں ہے. اللہ ہم تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے بادل اتنے سیاہ ہو چکے کہ ہماری دعا کیسے پہنچے, مگر میرے والا آپ اپنا فضل و کرم فرما کر آج ہمیں حساب و کتاب سے معاف فرما دیجیے. بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ قیامت میں بھی بہت سے امید لگا لگا کر آئیں گے, مگر آپ چہرہ پھیر لیں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا, آج ہم یہ جنت سے بھلاتے ہیں. اللہ جہاں تو ہم ایمان والے کہلاتے رہے, اللہ آج ہم ایمان والے کہلاتے رہے, اور وہاں بھی اگر ایمان والوں جیسا معاملہ نہ ہوا تو ہم پہ تو کفار بھی ہنسیں گے, کفار بھی مذاق اڑائیں گے. کہ اللہ آج ہمیں محاسبے کی صفت عطا فرما. آپ یہ دعا کیجیے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں کو درگزر فرما, لفظوں کو معاف فرما. یا اللہ آپ کا بندہ صالحہ جو صحابی تھا, جو ہر وقت پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا, مسجد نبی میں سجدہ کرتا تھا, یا اللہ نبی کے قرآن سننے کا موقع ملتا تھا, یا اللہ صحابی رسول بنا تھا, یا اللہ جس کو آپ نے رضی اللہ کا خطاب تک دے دیا, یا اللہ ایک حساب کا معاملہ تھا, مولا نے کریم موت کی تمنا کرتا تھا, یا اللہ ان کے وسیلے ان کے صدقے مولا ہمیں بھی احساس عطا فرما دے. اللہ اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے, اپنے عمل پہ نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے. اے کریم آقا, غفلت سے ہماری حفاظت حفاظت فرما، کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، دل کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں کو خشیت عطا فرما. اے کریم آقا، اے کریم آقا، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، بہت سے علاقے میں مولا اتنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی کہ لوگ ٹھٹھر ٹھٹھر کے رات و دن گزارتے ہیں، ان کو کپڑے تک میسر نہیں ہے، گرم کمبل تک ان کو میسر نہیں ہے. اے کریم آقا، آخر وہ بھی تو اللہ اللہ کرتے ہوں گے مولا. ہمیں یقین ہے کیسے ٹھنڈک میں ٹھٹھرنے والے عورتیں اور مرد مولا جو اللہ اللہ کرتے ہوں گے، آپ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اے اللہ، وہ ٹھنڈو ٹھنڈک ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ اللہ کرتے ہوں مولا، ہم یہاں راحت میں رہ کر آپ ہی کو بلاتے ہوں مولا کریم. اگر وہی ذریع فقیر انسان محشر میں عرش کے سائے میں کھڑے ہوں اور ہم اچھے اچھے کمرے پہن کر مولا وہاں عرش کے سائے میں ہم کو جھٹکا دے دیا جائے، تو مولا ہمیں ذرا توفیق عطا فرمانے. اللہ توفیق عطا فرمانے ان غریبوں مسکینوں فقیروں اور ٹھنڈی میں ٹھٹھرنے والے عورتوں اور مردوں، مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے ساتھ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما. اللہ ان کے بچوں کی آہوں کو سن کر، اللہ ان کے بچوں کی آہوں کو سن کر جو راتوں میں ٹھنڈک سے اٹھ جاتی ہیں اور مائیں اپنے سینوں سے بچوں کو چپٹا لیتی ہیں، بچے کوئی کپڑا نہیں ہے کہ میں تجھے گرم کر سکوں مولا، ایسی ماؤں کی خدمتوں کو قبول فرما کر مولا ہم غفلت سے پڑھنے والوں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما کر محاسبے کی صفت عطا فرما. آج کی بات جو ہوئی مولا اس میں محاسبے کی صفت عطا فرما. جتنے بھی گاہ ہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گزر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما لے. ہمارے بہت سے اساتذہ ان کے والدین یا اس کے کوئی ایک گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، تمام کو اولاد صالح نصیب فرما. اللہ بعض ایسے بھی علماء صلحہ ہیں جن کے والدین بہت بیمار ہیں، جن کو دیکھ کر طرف رحم آتا ہے، کہ اللہ ان کے وجود کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، رزق میں کشادگی کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا. اور اللہ ہے اللہ ان کو عافیت صحت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.